آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ ہر آیت پر رک جاتے تھے، غور کرتے تھے، اگر اس میں اللہ کے عذاب کی بات ہوتی پناہ مانگتے، اگر رحمت کی بات ہوتی دعا مانگتے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ ہر آیت سے عمل کی بات لینے کی کوشش کرتے کہ اس میں مجھے کیا کہا جا رہا ہے، مجھے اس کے مطابق اپنی زندگی میں کیا لانا ہوگا۔ اگر آپ ایک سال اس طرح قرآن پڑھ گئے تو انشاءاللہ قرآن صرف دماغ کا نہیں، دل اور عمل کا حصہ بھی بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ صرف امتحان میں اعلیٰ نمبروں کے لیے پڑھتے رہے تو اس کا دنیا میں بھی شاید کوئی فائدہ نہ ہو آپ کو، سوائے اس کے کہ لوگ کہیں ہاں بھائی بہت اچھے نمبر آئے، اور آخرت میں تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلی آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ فی سبیل اللہ جنگ کرنے والوں کو کیا نصیحت کی جا رہی ہے، فلیقاتل فی سبیل اللہ، بس چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے۔ لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہی کر سکتا ہے جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، آخرت کمانے کے لیے دنیا بیچ ڈالیں۔ جو آخرت کے بدلے اپنی دنیا نہ بیچ سکے پھر اس کا جہاد بھی ویلڈ نہیں، اس کی کوئی قربانی قابل قبول نہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے، کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اب ذرا اس حدیث کو اپنے اوپر لے آئیں، اپنے امتحانوں پر اور اپنی پڑھائی پر، کیونکہ ٹھیک ہے آپ جنگ تو نہیں کر رہے فی سبیل اللہ، لیکن جب بھی انسان اپنی ذات یا معاشرے کی برائیوں کے خلاف سوچتا بھی ہے تو وہ بھی ایک جہاد ہے۔ ایسی زندگی میں ہم جو کوشش کر رہے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، یہ کوشش بھی ایک جہاد ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے ہم پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے کہ دنیا کا کوئی مال مل جائے اس کے عوض، کہیں سے کوئی نوکری مل جائے یا کوئی جاب مل جائے یا کوئی وظیفہ مل جائے یا کچھ بھی، کہ اس سے کوئی دنیا کا بینیفٹ کمانے کا ارادہ ہو، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے کہ ہم بھی پڑھیں تاکہ ہماری تصویریں بھی اخبار میں چھپیں، ہمیں بھی لوگ جاننے لگیں، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے کہ کس قدر قابل ہیں کہ پورے پورے نمبر لے لیے، کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے، ایک اگریسو ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کہ فلاں اور فلاں ایسا، اور اس کو میں قرآن پڑھ کے ایسے منہ توڑ جواب دوں گا صرف مقابلے کے لیے۔ پوچھا، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے؟ فرمایا، صرف وہ جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ وہ اگر پورے نمبر بھی لیتا ہے تو اسی لیے، اگر اس کو اس کے ذریعے دنیا میں عزت ملتی ہے تو اس کا بھی مقصد یہ کہ اللہ کا دین بلند ہو، نہ کہ اس کی اپنی ذات۔ اور ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ ہمارا اس سوچ میں ہو کہ یہ دنیا اللہ کی ہے، اس کا مالک وہ ہے، میری زندگی کا مقصد اس مالک کی محبت، اس کی قدر، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا ہے، اس کی بات کو سب باتوں سے اہم قرار دینا ہے، سب فلسفوں سے اوپر کر دینا ہے، اس میں اس قرآن میں اتنی مہارت پیدا کرنی ہے کہ اس کو ایسے پیش کر سکوں کہ کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے، کہ ہر باطل آئیڈیالوجی کے اوپر اللہ کا یہ کلام ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دور کی جنگیں صرف محاذ جنگ کی جنگ نہیں رہی، جنگ کے انداز اور اطوار بدل چکے ہیں۔ ہم ہر وقت ایک جنگ کا شکار ہیں، انٹلیکچوئل انویژن کا شکار ہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر اس وقت مختلف کرسچن اور دیگر تنظیموں کی طرف سے ایسا مواد مسلمانوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ جسے وہ دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن ان کے ذہن ضرور مسموم ہو جائے، ضرور شک اور وسوسے اور شبے کا شکار ہو جائے۔ صرف اسی ہفتے کے اندر دو چیزیں مجھے موصول ہوئیں، ایک تو غار حرا کی تصویر جس میں شیطان دکھایا گیا ہے، کلرڈ پکچر ہے غار حرا کی، جس کے دروازے کے اوپر شیطان، اور من گھڑت سٹوری کیا ہے کہ کوئی شخص غار حرا میں جا رہا تھا تو اسے کوئی انوکھی سی چیز نظر آئی تو اس نے تصویر کھینچ لی، اور دراصل یہ شیطان ہے، ایسی بھیانک سی تصویر ہے۔ کیا ثابت کرنا مقصود ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہی آتا تھا جیسے ابو لہب کی بیوی کہتی تھی کہ فرشتہ نہیں شیطان آتا ہے؟ اس تصویر کو عام کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اسی طرح ایک اور ای میل جو کئی صفحات پر مشتمل ہے، اس میں وہ ساری آیات اور احادیث جس سے مقصود صرف مسلمانوں کا ذہن مسموم کرنا ہے، پلوٹ کرنا ہے، وہ باتیں کہ جس سے مسلمان اپنے دین کے بارے میں بدظن ہو جائیں، احادیث ہیں، آیات ہیں جن کا ترجمہ اس انداز سے کیا گیا ہے، جن کو ان کی اصل اوریجن سے نکال کے اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ جس سے لوگ اسلام سے بدظن ہو جائیں۔ یہ لکھتا ہے ایک شخص جو کنورٹ ہوا، مسلمان ہوا، کہتا ہے کہ دیر واز این ایجپشن ٹیچر ایٹ مائی اولڈ اسکول، دا ون آئی لیفٹ اینڈ ہی از اے کوپٹک کرسچن، ہی اسپینڈز ہز ٹائم اینڈ اینرجی سینڈنگ می ٹیربل تھنگز اگینسٹ اسلام۔ وین آئی ریسپونڈ اینگریلی ہی سیڈ، وائی ڈو یو مسلمز گیٹ اینگری؟ وی کرسچنز ٹریٹ پیپل ود لو اینڈ کائنڈنس، اینڈ وائی کانٹ یو کیپ این اوپن مائنڈ؟ And you don't read Arabic, so you don't know what real Islam is. Coptic Christian ہے، Egyptian ہے، اور یہ ایک reverted Muslim کو بہت سی آیات اور احادیث ایسی مسلسل بھیجتا ہے کہ جس سے وہ یا تو غصے میں آئے یا ایٹ لیسٹ اپنا اسلام چھوڑ دے۔ تو بہرحال اس وقت اس سب کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ یہ ایک سائٹ نہیں، بے شمار، کبھی ہندوز کی طرف سے، کبھی کسی کی طرف سے، کبھی کسی کی طرف سے، مسلسل ایک پروپیگنڈا ہے جو اسلام کے خلاف ہو رہا ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم اور چیزیں سننے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں مصروف ہیں، ہمیں یہ تو نہیں کرنا کہ صرف غصے کا اظہار کر کے بیٹھ جائیں، یا صرف گالیاں نکال دیں، یا صرف جا کے ان کو اڑانے کی سوچیں، ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اصلاح صرف اندھیروں سے لڑنے سے نہیں ہوا کرتی، اندھیرے کا علاج صرف یہ ہے کہ ایک روشنی کر دیں۔ روشنی کرنا ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، ڈھیروں اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا ہے، اگر آپ اس سے الجھیں، چیخیں، چلائیں، کچھ کریں، ہاتھ پاؤں ماریں، کچھ بھی نہیں، اس کا علاج صرف ایک ہے کہ ایک چھوٹی سی دیا سلائی جلا دیں، اور جب وہ بجھنے کے قریب آئے تو ایک اور لگا دیں، ایک کینڈل جلائیں، اور بہت دیر تک وہ اندھیرا بھاگ جائے گا، پورا نہ بھی صحیح تو کافی حد تک۔ ہم مسلمان عموماً جب ایسی چیزیں پڑھتے ہیں تو صرف ایک نیگیٹو سوچ کے ساتھ، جیسے اس نے بھی لکھا ہوا کہ صرف تم لوگ غضبناک ہو جاتے ہو اور جواباً کچھ بلاسفیمس لینگویج استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا، نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک چراغ جلانا ہے، ایک اچھی بات دوسروں تک پہنچانی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے ایک چراغ جلایا اور اس سے ایک اور جل اٹھا، اس سے ایک تیسرا، ایک چوتھا، اور ہر چراغ سے ایک اور چراغ، تو بہت سارے چراغ مل کر معاشرے کا اندھیرا دور کر دیں گے۔ اس کا حل یہ نہیں کہ ہم صرف ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیتے رہیں، اس کا حل یہ کہ جو اصل تعلیمات ہیں وہ مسلمانوں میں بھی عام کریں اور اس کے لیے محنت کریں، کیونکہ محنت کے بغیر خود سے خود کام نہیں ہوا کرتے، اس کے لیے کمٹمنٹ کریں، اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں بلکہ نان مسلمز تک اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکیں۔ اس جنگ میں اگر ہم اپنی کوئی بھی کوشش صرف کرتے ہیں، کچھ بھی لگاتے ہیں، تو اس کا واحد مقصد اللہ کے دین کی تقویت ہونا چاہیے، نہ سیلف پروجیکشن، نہ کوئی عہدوں کی طلب، نہ کوئی ناموں کی طلب، نہ کسی اور چیز کی۔ اگر آپ کا یہ کام اللہ کے لیے ہوا تو اللہ جان لے گا، اگر دنیا میں سے کسی کو بھی نہیں پتا چلا نا کہ آپ صرف اللہ کے لیے کام کر رہی ہیں اور دوسرے آپ کو اگنور کر رہے ہیں، آپ کی قابلیت کو، محنت کو، کوشش کو، تو اس سے کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ جب آپ اللہ کے لیے خالص ہو گئے، اس کو پتا چل جائے گا فوراً ہی، سب سے پہلے اس کو پتا چلے گا کہ میرا یہ بندہ میرے لیے خالص ہو گیا ہے، یہ اپنا سب کچھ میرے نام پہ کر رہا ہے، تو اس کی طرف سے جو بے پناہ مدد آپ کے لیے آئے گی اور دین کا کام کرنے کے دروازے کھلیں گے، اور جو حکمت آپ کے دل پہ القا ہوگی اور جو راستے سجھائی دیں گے، اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کی دوسری قوت آپ کی مددگار ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا یہ فرمان کہ فل یقاتل فی سبیل اللہ، چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑا کریں، جنگ کریں۔ کون؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالتے ہیں آخرت کے بدلے میں۔ اور پھر جہاد ہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا، اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن جہاد کے لیے کبھی اس کے دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ اور یاد رکھیے، جہاد سے مرا صرف میدان جنگ میں جا کے تلوار اٹھا کے لڑنا نہیں، یہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اس پروپیگنڈے کے طور کے لیے اچھی تعلیمات کو عام کرنا بھی اس کا ایک حصہ ہے، یا کوئی بھی کام، کچھ بھی، کسی بھی طرح، خواہ فرنٹ لائن میں یا بیک پر، کہیں بھی آپ بیٹھ کر کوئی اچھا کام کرتے ہیں اللہ کے ورڈ کو سپریڈ کرنے کے لیے، تو آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو قتال ہے نا، یہ جہاد کی دوسری قسم ہے۔ تو پھر پہلی قسم کیا ہوئی؟ پہلی قسم اللہ کے کلمے کو عام کرنا ہے، جنگ اس کے نتیجے میں آتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے کلمے کو عام نہیں کر رہے تو جنگ کا موقع ہی نہیں آئے گا۔ یعنی دین کی نشر و اشاعت پہلا فریضہ، اور جب یہ عام ہوگا، یعنی دین کا پیغام عام ہوگا، تو مخالفت اٹھے گی، اور بعض مخالفتیں آپ کی زندگی کے درپے ہو جائیں گی۔ تو اس میں یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو حوالے کر دیں ان کے کہ ٹھیک ہے مار ڈالو مجھ کو، نہیں، اس کے لیے بچاؤ رکھو اور اپنی کوششوں کو تیز تر کر دو۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ بخاری کی روایت تھی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات گراں بار نہ ہوتی تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کو اپنی روٹین سے ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تو ہم بہت الجھنے لگتے ہیں اپنے آپ سے، اپنے آپ سے یا لوگوں سے، دونوں طرح، کہ کس نے کہا تھا اس مصیبت میں پڑھو اور یہ دن کو بھی یہاں آؤ اور رات کو جاگو، اور اچھی بھلی زندگی چین کی گزر رہی تھی، کیا مصیبت لے لی، اور لوگ تو مزے کر رہے ہیں اور ہم یہاں پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، یا اسی طرح کی اور بہت سی سوچیں دل میں آ سکتی ہیں. اور انسان بار بار ہمت ہارتا ہے، کیونکہ دشمن بھی ساتھ ہے نا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کی ایسی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھنڈے ٹھنڈے مزے مزے کا دین لو اور اتنی محنت مت کرو. تو بات یہ ہے کہ پھر مزے مزے کی جنت بھی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو سارے مزے دنیا میں کر کے جانا چاہتے ہیں. جنت کے 100 درجے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کیونکہ یہاں فرمائے یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، آخرت کے بدلے دنیا بیچ ڈالتے ہیں، یعنی دنیا کی قربانی کرنا جانتے ہیں، اپنے آرام، اپنے نیند، اپنے سکون، اپنی بہت سی چیزوں کی. اور ہر درجے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ جتنا زمین اور آسمان کا. آپ نے فرمایا جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے پھر آگ چھوئے. آپ نے یہ بھی فرمایا جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں صبح کے وقت نکلنا یا شام کے وقت نکلنا اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا کی چیزیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں. اتنا بڑا اجر انسان پا لیتا، اتنی بڑی کمائی کر جاتا ہے. تو جب آپ صبح صبح اٹھ کر نکلتے ہیں اور مقصد صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو وہ ان ساری دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے جو آپ پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں. چاہے مال ہو، اولاد ہو، آرام دہ گھر ہو، عیش و عشرت کے سامان ہو، لذتیں ہوں، راحتیں ہوں، کچھ بھی ہو، ان سب سے بہتر. فلیقاتل فی سبیل اللہ، اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے کہ جنگ ہمیں دنیا کے مقاصد کے لیے نہیں کرنا. ایک مسلمان کی جنگ کس لیے ہوتی ہے؟ کہ کلمہ حق بلند ہو. جنگ اس لیے نہیں کہ مال غنیمت حاصل کیا جائے یا اقتدار حاصل کیا جائے یا ذاتی اور قومی برتری حاصل کی جائے یا ملکوں کو فتح کر لیا جائے، غلام بنائے جائیں، منڈیاں حاصل کی جائیں یا فوجی اڈے بنائے جائیں یا نو آبادیاتی علاقوں میں سرمایہ لگا کر مفادات حاصل کیے جائیں، مصنوعات کے لیے خام مال فراہم کیا جائے. کہ آپ نے انڈسٹری لگانی ہے اور آپ کسی کمزور ملک پہ چڑھائی کر دیں کہ وہاں کا خام مال، را مٹیریل آپ لا کر اس کی چیزیں بنا کر مہنگے داموں اپنے تجارت چمکائیں گے. اس لیے نہیں، مسلمان کے لیے جہاد کا اصل مقصد شہادت ہے. شہادت کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک گواہی اللہ کے کلمے کی اور دوسرے اگر زندگی نہ رہے تو شہید ہونا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ جھنڈے لہرانا اور نہ مال حاصل کرنا. اصل مقصد کیا ہے؟ شہادت، حق کی گواہی. اور اگر اس کے راستے میں جان دینی پڑے تو دوسری شہادت. اس کے برعکس، اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو جو جنگ کی شرائط دی گئیں وہ بھی قابل غور ہیں، لیکن آج کے دور میں جو جنگیں ہو رہی ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ مسلمان کو کیا کہا گیا کہ وہ جنگ کے لیے نکلے، بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھائے، بوڑھوں کو نہ ستائے، درخت نہ کاٹے، زمین پہ فساد برپا نہ کرے، عورتوں کو تنگ نہ کرے، صرف کس کو پکڑے؟ جو ظالم ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانی حقوق کا بہت غلغلہ ہوتا ہے، بہت شور مچایا جاتا ہے ہیومن رائٹس پر، لیکن وہ سارے کچھ قوموں کے لیے ہیں. باقی لوگوں کا جب معاملہ آتا ہے تو وہ سب حقوق بھول جاتے ہیں. عراق کی جنگ چند سال پہلے کی ہے اور ابھی تک عراق جو کچھ بھگت رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عراق کی جنگ میں عراقیوں پہ کیا گزری اس کی میں ایک چھوٹا سا پیراگراف آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. یہ امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل رمزے کلارک کی ایک سپیچ ہے جو اس نے 16 اگست 1995 کو لاس اینجلس میں ایک بہت بڑے اجتماع میں ڈلیور کی, اور اس میں خلیجی جنگ کے متعلق کچھ حقائق بیان کیے. یہ کسی پاکستانی کا قول نہیں جو میں پڑھنے لگی ہوں, امریکی کا ہے. وہ کہتا ہے, یہ اردو ترجمہ سناؤں گی تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے. بمباری کا مقصد, یہ عراق پہ جو بمباری ہوئی تھی, بمباری کا مقصد انسانی آبادی کی لازمی بنیادی ضروریات کو تباہ کرنا تھا. پینٹاگون کے مطابق 24 دنوں کی جنگ کے دوران 110,000 ہوائی حملے کیے گئے, جن سے پانی کے بڑے بڑے ذخائر, ڈیم, پانی صاف کرنے کے کارخانے, زمین سے پمپ کے ذریعے پانی نکالنے کے اسٹیشن, نہروں کو کنٹرول کرنے کا نظام تاراج ہو گئے, ختم ہو گئے. تو جس قوم کا پانی بند کر دیا جائے اس کے لیے پھر زندگی کا حال کیا ہوگا؟ پہلے ہی 4 دنوں کے اندر اندر پانی کی سپلائی کا ایک مرکز بھی سالم نہ بچا, ماں سوائے چند کنوؤں کے جہاں لوگ ہاتھ سے پانی نکالتے تھے. جنگ شروع ہونے کے صرف 30 منٹ کے اندر اندر بجلی کا 90% نظام ناکارہ کر دیا گیا, جس سے خوراک پیدا کرنے کے ذرائع تباہ و برباد ہو گئے. 2 ماہ کے اندر 90% پولٹری, 4 مہینے کے اندر 60% دودھ اور گوشت مہیا کرنے والے جانور ہلاک کر دیے گئے. اناج پیدا کرنے یا اناج درآمد کرنے کی اہلیت نہ رہی, اناج کا کوئی ذخیرہ باقی نہ بچا. عراق اپنی خوراک کا 40% درآمد کرتا تھا, 60% خود پیدا کرتا تھا. شدید بمباری کے نتیجے میں آئندہ 4 سال میں خوراک کی پیداوار 2/3 کم ہو گئی. صرف 42 دنوں کے دوران 42 ڈیز کے اندر 88,000 ٹن گولہ بارود برسایا گیا, جو ہیراشیما پر گرائے گئے ایٹم بم سے 7.5 گنا زیادہ تباہی لایا. اس بمباری کی وجہ سے عراق اپنی آبادی کی بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنے سے قاصر رہا. اس خلیجی جنگ کے دوران اور ما بعد جنگ 5 سال کے دوران 5 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ سب کچھ کیا کس نے تھا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے حقائق سے بھی بے خبر ہوتے ہیں, اسی لیے ہم بہت ذہنی مروبیت کا شکار رہتے ہیں اور ان کو ہمیشہ اپنا مہربان سمجھتے ہیں. اپنی جہالت, لا علمی اور غفلت کی وجہ سے اور ڈس انفارمیشن کی وجہ سے ہم ہمیشہ اپنے ہی مسلمانوں کو قصوروار اور ظالم سمجھتے ہیں, اپنے دشمنوں کو نہایت مہربان اور اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو کچھ اسلام نے تعلیم دی یا کہیں پوری تاریخ میں ایک مثال آپ کو مسلمانوں کے کسی حملے کی ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں یہ تباہی و بربادی ہو کسی غیر مسلم قوم کی. حضرت عمر کے دور میں بے شمار فتوحات ہوئیں, اس کے بعد آج کے دور میں بھی کسی غیر مسلم ملک پر کسی مسلمان قوم کی طرف سے یہ ظلم و ستم نہیں ہوا جو پچھلے ڈیکیڈ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا. اس کے علاوہ بھی تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں. جنگی اخلاق ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان ایک واضح فرق رکھتا ہے, کیونکہ مسلمانوں کو کیا سکھایا گیا کہ وہ کس لیے جنگ کرے؟ کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے, اور صرف ظلم کا ہاتھ توڑے, یہ نہیں کہا کہ آبادیوں پہ بم برسائیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جب صدام حسین ہماری طرف تھا تو ہم نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ کرد ہیں, اب جب کہ وہ ہمارا دشمن ہے ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ پابندیوں کا شکار بے گناہ بچے ہیں. جو سینکشنز ان کے اگینسٹ لگائی گئی تھی اس کے نتیجے میں جتنے بچے وہاں پر مرے اور جتنے انسان ہلاک ہوئے, صرف جنگ کے نہیں جنگ کے بعد بھی سینکشنز کی وجہ سے کہ پراپر خوراک اور دوا اور پانی نہیں ملا, تو یہ سب کچھ کیا ظاہر کرتا ہے کہ کہنے کو تو مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے, ظالم کہا جاتا ہے, لیکن اپنے کارناموں کا علم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر یہ پیسیو اس لیے میں نے پڑھا کہ ہم ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر سکیں کہ ایک مسلمان کو جب جنگ کا حکم دیا جاتا ہے تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے, اور ایک کافر جب یہی کام کرتا ہے تو وہ کیا نمونہ پیش کرتا ہے. ہمیں کیا سکھایا گیا؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ,